الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ گر صد بار توبہ شکستی بازا بازا بازا، گر صد بار توبہ شکستی بازا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کے مضمون کو عجیب انداز سے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف راغب فرمایا کہ لوٹا، اگر تو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق سے دور ہو گیا تو توبہ کر کے واپس لوٹا. میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ توبہ نام ہے رجوع الی اللہ کا، توبہ نام ہے رجوع الی اللہ. رجوع الی اللہ کہتے ہیں لوٹنے کو، اللہ تعالی کی طرف لوٹنے کو کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالی نے نفس مطمئنہ کو فرمایا ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، تو رجوع کہتے ہیں لوٹنے کو، اور توبہ نام ہے رجوع الی اللہ کا، اللہ تعالی کی طرف لوٹنا. کیا مطلب؟ بندہ گناہ کر کے جو قرب حق سے دور ہو گیا تھا، اللہ تعالی کی قربت سے جو دور ہو گیا تھا، توبہ نام ہے دوری کو حضوری سے تبدیل کرنے کا، یہ نام ہے توبہ. کہ بندہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور توبہ نام ہے دوری کو حضوری سے بدلنے کا، یعنی بہت قربت سے تبدیل ہو جائے، اسی کو توبہ کہتے ہیں. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ استغفار اور توبہ ان دونوں میں فرق ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک میں بھی ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ استغفروا ربکم، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الی. علمی بات یہ کہ ثم مغایرت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار الگ چیز ہے اور توبہ الگ چیز ہے. کیا مطلب؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس پر اس کی طرف توبہ کرو، تو پتہ چلے استغفار اور چیز ہے، توبہ اور چیز ہے. اب ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ علماء نے اس کو سمجھایا کہ استغفار، میرے شیخ نے اس کی آسان مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ گناہ جب انسان کا کپڑا میلا ہو گیا، کپڑا میلا ہو گیا تو اس کپڑے کو دھونے کا نام استغفار ہے. اس کپڑے کو دھونے کا نام، بیٹا بات مت کرو، جب آپ اتنی محنت سے یہاں بیٹھے ہو تو باتیں مت کرو، سمجھ گئے؟ ورنہ دونوں کانوں کے بیچ میں ناک کر دی جائے گی. تو کپڑا میلا ہوا، اس میں کپڑے سے میل کچیل دور کرنا، اس کا نام ہے استغفار. اور آئندہ اپنے کپڑوں کو میل کچیل سے بچانے کا عزم اور ارادہ کرنا, اس کا نام ہے توبہ. کتنی آسان مثال سے سمجھا, کتنی بڑی بات اور کتنی آسان مثال سمجھا. پتہ یہ چلا استغفار نام ہے, جو گناہوں کی غلاظت ہمیں لگ گئی اس غلاظت کو دور کرنا یہ استغفار ہے, اور آئندہ گناہ سے بچنے کا عزم اور ارادہ کرنا اور محنت اور کوشش کرنا, اسی کا نام توبہ ہے. تو استغفار اور توبہ اس لیے کہا جاتا ہے استغفار اور توبہ کرو. اور لیکن عام جب علماء اپنے بیان میں فرما دیتے ہیں اللہ سے توبہ کرو, تو قاعدہ یہ ہوتا ہے, ایک علمی بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی بات کو, پوری بات کو کسی ایک لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر, اور اس ذکر کے دوران میں فرمایا ورکعوا مع الراکعین, کہ رکو کرنو رکو رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ. آپ تمام تفاسیر کو دیکھ لیجئے, یا ورکعوا میں سے مراد صلو ہے, یعنی رکوع سے مراد نماز ہے, کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں تسمیت الکل باسم الجز, تسمیت الکل باسم الجز, یعنی کبھی پوری چیز مراد ہوتی ہے اس کو چھوٹے ایک لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. لہذا اس سے مراد نماز ہے, لیکن سب رکوع کیوں کیا, اس کی ایک وجہ یہ ہے, مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سب رکوع پر فرمایا, لیکن یہاں رکوع سے مراد پوری نماز ہے. اور یہ ہم اپنی عام بول چال میں بھی ایسی گفتگو کرتے ہیں. اس کی مثال میں ایک بات سمجھاتا ہوں, میری رہائش سپر ہائی وے پر ہے, اکثر نمازی میرے خوانین حضرات ہیں, اکثر نمازی. جب میں اس مسجد میں وہ مسجد جو ہے میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم, جو کہ اس ادارے کے بھی بڑے ہیں, محتمم ہیں, سرپرست ہیں, جہاں ہم حاضر ہیں یہاں پر, یہ حفصہ مسجد کا یہ پورا نظم حضرت اس کے محتمم اور سرپرست حضرت ہی ہیں اس کے, تو وہ مسجد بھی حضرت نے تعمیر کی. خیر میں اس مسجد میں گیا تو ایک نمازی خان صاحب, ایک دن فجر کی نماز میں میرا درس کا معمول ہوتا تھا, ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب چلو ہمارے ساتھ چائے پیو. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس سے کیا, میں نے کہا ابھی نہیں, میں نے کچھ دن. پھر اس نے دو چار مرتبہ مجھ سے کہا, جیسے ماشاءاللہ ان کی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے, تو وہ مجھ سے روزانہ کہتا کہ دو چار دن بعد کہتا مولوی صاحب چلو نا ہمارے ساتھ چائے پیو. اچھا میں اس کو منع کرتا تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت یہ کہ میں خالی پیٹ چائے نہیں پی سکتا. ایک انسان کیا ہوتا ہے, میں کہا یار صبح صبح چائے پلائے گا میں نہیں پی سکوں گا, مجھے بھی تکلیف ہوگی, وہ بیچارے بھی پریشان ہوگا. جب اس نے کئی دفعہ مجھ سے کہا تو مجھ کو ایک دن حیا آئی, میں نے کہا یہ بیچارہ محبت سے روزانہ کہتا ہے اور میں اس کو روزانہ منع کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا چلو, میری والدہ کا ایک چھوٹا سا کام تھا, میں نے کہا میں اپنی والدہ کا وہ کام کرتا ہوں پھر ہم آتے ہیں. اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا کہ دیکھو مولوی صاحب کو لے کے آنا. اب جب گھر گئے تو بیٹھے تو دسترخوان لگایا تو چائے کیا وائے بھی لگا دیا, اب جناب پراٹھا بھی آ گیا, مکھن بھی آ گیا, ملائی بھی آ گئی, چائے بھی آ گئی, جیم جیلی سب کچھ, کیک رس بسکٹ سب. میں نے کہا خان صاحب تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ چائے پلاؤ گے, یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب یہی تو چائے ہے. تب میں نے کہا کہ ظالم تو نے مختصر معنی پڑھی ہے, اب وہ پڑھا لکھا تھوڑی تھا. میں نے کہا تو نے مختصر معنی پڑھی ہے؟ کہتا ہے نہیں, یہ کیا چیز ہوتی ہے مولوی صاحب. میں نے کہا ظالم تو نے یہی حرکت میرے ساتھ کی ہے, میں ہمیشہ سمجھتا تھا مجھے سب چائے پلائے گا, آج پتا چلا سب چائے نہیں وائے بھی ہوگی ساتھ میں. تو یہ اسی کو کہتے ہیں کہ پورا ناشتہ مراد ہے, لیکن ناشتے کو ایک لفظ سے تعبیر کیا, اس کیا کہا چائے, کیونکہ اس کا جز ہے نا. اسی کو علمی زبان میں کہتے ہیں تسمیت الکل باسم الجز, یعنی کل کا نام لینا، کسی ایک جز کا نام لے کر. لہذا قرآن پاک میں جگہ جگہ ایسا آیا کہ دو دفعہ رکوع کو اللہ تعالیٰ نے پوری نماز ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اس سے بھی مراد ان کا ہے وَقُم مِّنَ الْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے. تو ایسا کبھی ہوتا ہے. لہذا علماء جب یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرو تو اس سے مراد استغفار اور توبہ دونوں ہے، کیونکہ توبہ کے لیے ضروری ہے پہلے استغفار ہو، پاک صاف ہو، تبھی تو توبہ کام کرے گی. لہذا بعض مرتبہ کسی ایک لفظ سے مراد پوری مراد ہوتی، ایک لفظ سے پورا کل مراد ہوتا ہے. تو بہرحال استغفار کیا ہوا کہ یہ ارادہ کرنا پہلے اپنے گناہوں کو دور کرنا، اور توبہ نامہ عزم اور ارادے کا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اس لیے امام نووی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے اور بھی حضرت کی عجیب عجیب کتابیں ہیں، تو اس میں ایک بات فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے چار شرطیں ضروری ہیں. اب اس توبہ کی چار شرطوں میں استغفار اور توبہ یہ سب شامل ہیں. لہذا فرمایا کہ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اَن يَقْلَعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، کہ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے الگ ہو جائے. کیونکہ اگر گناہ کرتا بھی رہا اور ساتھ میں توبہ بھی کرتا رہا، تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھاتے تھے، مثلاً ایک آدمی بد نظری کر رہا ہے، ایک آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہے اور ٹی وی دیکھ کے کہہ رہا ہے توبہ توبہ، کتنے بےہودہ پروگرام آتے ہیں، تو اس میں اور کیا چیز آئے گی، اور کیا آئے گی اس میں، گوبر میں سے خوشبو تلاش کرے گا کیا، وہ اٹھ کے اتنا نکلے گا اس میں سے. اب وہ کہہ بھی رہا ہے، اچھا پھر مزے کی بات کیا، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ کہہ بھی رہا ہے توبہ توبہ، کیسے بےہودہ پروگرام آ رہا ہے اور دیکھے بھی جا رہا. فرمایا یہ ہے کہ یہ توبہ قبول نہیں ہے، ایسے استغفار کو خود استغفار کی ضرورت ہے. جیسے ایک صاحب نے ایک مولوی صاحب سے کہا، ارے مولانا صاحب دیکھیے توبہ توبہ کیسی بے حیائی ہو گئی ہے، عورتیں کیسے کپڑے پہنتی ہیں، دیکھیے دیکھیے مولانا. ارے فرماتے مولانا کو دکھا بھی رہے، خود تو دیکھ رہے ہیں اس کو بھی پھنسا رہے. تو ایسے استغفار کو خود استغفار کی ضرورت ہے. تو اس لیے پہلی شرط یہ کہ گناہ سے الگ ہو جائے، مثلا بدنظری کر رہا ہے تو نظر نیچی کرے، اس کے بعد پھر توبہ، پھر استغفار کرے. کہ گناہ سے الگ ہونا یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. اور جو دوسری شرط فرمائی وہ کیا کہ اَن يَنْدَمَ عَلَيْهَا، اس پر ندامت بھی ہو. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ التوبتو، فرمایا توبہ کی حقیقت کیا ہے، التوبتو یا ندامہ، توبہ کی حقیقت تو ندامت ہے. وَالنَّدَامَتُ هِيَ تَأَلُّمُ الْقَلْبِ، اور ندامت اس چیز کا نام ہے کہ دل میں الم، دکھ پیدا ہو جائے، کہ آہ نکل جائے کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا. یہ بھی اللہ والوں پر ہوتا ہے. معروفی رحمت اللہ علیہ ایک قصہ نقل کرتے ہیں، اس قصے میں فرمایا بزرگ کا حال فرمایا کہ ان پر ندامت ایسی طاری ہوئی کہ فرماتے ہیں کاش کے مادر نزادے برمرا. ندامت کے کیا عالم کہ کاش کے مادر نزادے مرمرا، کاش کے میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. یا مرا شیر خوردے در چرا، یا جنگل سے شیر آتا اور مجھے اس نافرمانی کی اور معصیت کی گھڑی سے پہلے مجھے چیر پھاڑ کر کھا گیا ہوتا کہ میں ایسے نالائکی کا کام نہ کرتا. یہ ندامت کا کیا ہے احساس ندامت، دیکھیے کہ کاش کہ میں ایسی نالائکی کا کام ہی نہ کرتا، مجھے میری ماں نے جگہ ہی نہ ہوتا، یا اس منحوس گھڑی سے پہلے جنگل سے شیر آ کر مجھے چیر پھاڑ کے کھا جاتا. اللہ اکبر، یہ ندامت ہے. سبحان اللہ. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں، ندامت تو نام ہی سکھا ہے کہ دل میں کڑن پیدا، دکھ آئے، ہائے میں نے اپنے مالک کو ناراض کیا. یہ احساس ندامت یہ خود توبہ ہے، یہ شرمندگی یہ خود توبہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں بعض مرتبہ اب وہ بچے ہیں یا کوئی شخص ہے، اس نے کوئی نالائق حرکت کی، اس کو ڈانٹے آگے سے کچھ نہیں بولتا، خاموش ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے اور شرمندگی شرمندگی اس کے چہرے پر آتی ہے. تو اگلا سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھو اس کو حیا آ گئی, شرم آ گئی, یہی بڑی چیز ہے. اور حیا اور شرم کی حقیقت کو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حقیقت حیا کی حقیقت کیا ہے. فرمایا فإن حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث نهاک. سبحان اللہ, کیا پیاری تعریف ہے. فرمایا حیا کی حقیقت یہ ہے کہ تیرا مولا تجھ کو اپنی نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے, یہ حیا ہے. یہ سبحان اللہ. تو دل میں دکھ پیدا ہو جائے کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا, ارے کیوں مار رہے ہو. یہ دل میں دکھ پیدا ہو جائے, ندامت ہو. لیکن ندامت کی یہ معنی نہیں ہے کہ توبہ نہ کرے, کہ بعض مرتبہ کہتے ہیں توبہ ندامت ہے, اب مچھلی ہے, اب مچھلی کو ندامت ہوئی, پانی سے نکالا وہ شرمندہ ہے, لیکن کہہ رہی ہے پانی میں دوبارہ جاؤں گی تو پانی مجھے کیا کہے گا کہ تم آگے نہ دیکھا نا میرے پاس. نہیں, بلکہ پانی میں جانا ہی مچھلی کی حیات ہے. آپ دیکھیں مچھلی کو اگر 50 دفعہ شکاری مسجد پانی سے باہر نکال لے, وہ 50 دفعہ پانی میں لوٹ کے جائے گی کہ نہیں جائے گی. لہذا گناہ, نفس اور شیطان کے چکر میں آ کر ہم کتنی مرتبہ گناہ کر لے, لیکن مچھلی کی طرح تڑپ کر واپس اللہ تعالی کے قرب کے دریا میں چلا جائے, اگرچہ 50 دفعہ نکالے, 100 دفعہ نکالے, لیکن ہر دفعہ تڑپ کر چلا جائے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ نہ پوچھے سوا, کیا پیارا شعر ہے, نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو, نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو, کدھر جائے بندہ گناہگار تیرا. کیا پیارا شعر, کیسی کہ اگر اللہ تعالی نیکوں کے علاوہ کسی کو نہ پوچھتے تو گناہگار بندے کہاں جاتے. گناہگاروں کا سارا تو کیا ہے, من یغفر الذنوب الا اللہ, کہ اللہ کے سوا تو تمہارے گناہوں کو کون بخشے گا, کہاں جائیں گے. اگر نیکوں کا خدا الگ ہوتا, گناہگاروں کا خدا الگ ہوتا, تب کیا حال تھا. لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے, حضرت جی کو حدیث قدسی ہے, علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ, جو مفتی بغداد تھے, جنہوں نے تفسیر روح المعانی عربی زبان میں سب سے بڑی تفسیر لکھی, انہوں نے سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی سورت کے تحت میں اس حدیث قدسی نقل کی ہے. اور حدیث قدسی کیا ہے, ہم ساتھ سمجھاتے تھے, الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ, یہ وہ کلام نبوت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کر اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف فرما دے. اور وہ کیا کہ اللہ تعالی کا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, کہ ایک آدمی سبحان اللہ, کچھ لوگ بیٹھے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صدائے لگا رہے ہیں, اس کی ایک آواز نکلتی ہے, آرام آرام سے بھی اگر پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ تو ایک زجل, ایک آواز نکلتی ہے, ایک گونج پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے کہ لیکن مجھے گناہگاروں کا رونا, انین کی جو آواز نکالتے ہیں, انین یہ گناہگاروں کا انین, انین المذنبین یہ مجھے پسند ہے, حب الیہ من زجل المسبحین, کہ ایک طرف گناہگار بیٹھے اپنے گناہوں پر آہ و فریاد کر رہے ہیں, وہ مجھے زیادہ پسند ہے سبحان اللہ کہنے والے سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو اپنے گناہ بغیر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے, اللہ اکبر ہے. کتنی عجیب بات فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ نہیں, یہ گناہگار گناہوں پر رونے والا یہ مجھے زیادہ پسند ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہگار آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, اور جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو عبادت کی ہے، اس کی گردن میں ذرا سریا ہوتا ہے. الا کہ عارف ہو، عاجزی پیدا ہو جائے، اللہ والوں کی صحبت سے اس کے اخلاق کی درستگی ہو جائے، تو عبادت کر کے بھی پھر صحابہ جیسی شان اس میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی عبادت پر خود گواہی فرما رہے ہیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ ایک طائفہ، ایک جماعت آپ کے ساتھ اللہ کی عبادت و فرمانبرداری میں ثلث رات کو لگی ہوئی ہے. یہ صحابہ کی عبادت کا ذکر کیا. اور ہم کہتے ہیں تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا. ہاں اگر ورلڈ کپ کرکٹ آ رہا ہو اور فٹ بال آ رہا ہو اور رات کے 2 بجے 3 بجے پروگرام شروع ہو، اولمپک گیمز آ رہے ہیں، یا رات کو 6 بجے صبح فلائٹ ہو، 2 بجے اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ چلو میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ اٹھے، لیکن مہینے میں 2 مہینے 3 مہینے میں ایک دفعہ فلائٹ کے لیے اٹھتا ہے، تو کیا ایک مرتبہ اپنی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھ سکتا؟ کہ اللہ کا نام لے لے، اللہ کے لیے تہجد پڑھ لے، اللہ کا نام لے لے. ویسے تو تہجد کا مسئلہ ہی ہے کہ تہجد کی نماز عشاء کے وقت کے ساتھ، عشاء کے وقت کے فوراً بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھ لے تو یہ تہجد گزاروں میں لکھا جائے گا. ہاں افضل وقت، افضل وقت وہ آدھی رات کا، لیکن تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن میرے پیارے دوستوں، انسان اپنی طبیعت کے لیے، اپنے لباس کے لیے، اپنی مرضی کے موبائل کے لیے کہ انسان جمع کرتا ہے کہ یار نہیں میں موبائل خریدوں گا، یا میں آج فلاں چیز کھاؤں گا، تو انسان کبھی آخرت کے لیے بھی، اللہ کا نام لینے کے لیے کبھی آدھی رات کو اڑ جائے. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ نیند کبھی انسان کی ٹوٹتی بھی ہے. اور ایک مسئلہ یاد رکھے گا، فجر کی نماز کے لیے سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جو آدمی رات کو جلدی نہیں سوئے گا وہ بھول جائے کہ اس کے پیچھے فرشتے ڈنڈے لے کر اس کو فجر میں اٹھائیں گے، جو سوئے گا وہ اٹھے گا، صاف صاف بات ہے. یہ جو ہم لوگوں نے معمول بنایا نا اپنے راتوں کو جاگنا، سچی اور صاف بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. صاف بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا راتوں کو جاگنے سے، عشاء کے بعد قصہ گوئی سے منع فرمایا. ہمارے گھروں میں، ہمارے ہر جگہ، ہماری مجلسوں میں عشاء کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ آپ نے اجازت دی، علم اجازت ہے شریعت کی طرف سے، علم حاصل کرنے والا جاگ سکتا ہے، اس کو اجازت دی. اللہ کی عبادت کرنے والا جاگ سکتا ہے، اس کو عبادت کا ایک نشہ، ایک اس کو چسکا ہے، وہ جاگ سکتا ہے. ہاں کسی کے رزق کی مجبوری ہے، وہ اس کو بھی اجازت دی جاگنے کی. دیکھیے شریعت نے ظلم نہیں کیا. لیکن اس کے علاوہ کیا کام ہے، ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہیں؟ اور اگر رات کو جلدی نہ سوئیں گے تو صبح کون سا مولوی کے ذمہ لگائیں گے کہ آ کے ہمارا دروازہ کھٹکھٹا کے اٹھائے کہ مولوی صاحب پکڑ کے لے چلو؟ پھر تو وہی حال ہوگا، ایک میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تو بات چیت بند کر دی دونوں نے. رات کو شوہر نے پرچہ لکھا، صبح مجھے ذرا ضروری کام سے جانا ہے، 7 بجے اٹھا دینا. پرچہ رکھ دیا، سو گیا، ہڑبڑا کے اٹھا تو 7:30 بج رہے تھے. بڑا غصہ آیا کہ مجھے اٹھائے کیوں نہیں. ہڑبڑا کے اٹھا، دیکھا ایک پرچی رکھی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے 7 بج گئے ہیں، اٹھ جائیے. تو ہم بھی مولوی سے یہی چاہتے ہیں، ایسے کیسے اٹھ جائے گا بھائی؟ اب مولوی صاحب اذان دینے کے ساتھ ایک ایک آدمی کو فون بھی کرے، خدا ہی فوجدار بن جائے، ویسے ملاؤں کے پیچھے سب پڑے ہوئے. اب یہ بھی کرے کہ روزانہ حی علی الصلاح کے بعد ایک کو مس کال بھی دے، بھائی اٹھ جا، دوسرا حی علی الصلاح پہ دوسرے کو مس کال دے. تو میرے پیارے دوستوں، جو اپنے اوقات کو ضبط کرے گا، محفوظ کرے گا، وقت سے فائدہ اٹھائے گا، نیند ہماری ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند کے لیے بنایا ہے. اس لیے میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد مظہر صاحب تو عمر قادم فرماتے ہیں بیچارے حشرات الارض جو ہے نا, وہ زمین میں رہنے والے کیڑے, وہ سب رات کو نکلتے ہیں. فرماتے ہیں وہ بیچاروں کا حال ہی ہوتا ہے جب باہر نکلتے دیکھیں حضرت انسان جاگ رہے ہیں. ایک تو لائٹیں ایسی لگائی ہوئی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے دن رات میں بھی سورج نکلا ہوا. اس لیے رات کو لائٹ بند کرنے کے لیے کہا گیا کہ لائٹ بند کر کے سو, اس سے نیند اچھی آتی ہے, یہ نیند کے لیے مفید ہے. اب جلا کے چلو کوئی ادھر ہے, کبھی بعض ہوتا بچہ بیمار ہوتا ہے یا کوئی بیمار ہے اس کی وجہ سے اگر لائٹ کھولی ہے تو چلو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے, ایک ضرورت ہے. لیکن یہ بلا وجہ کہ جی ڈر لگ رہا ہے, یہ ایسے ہی باتیں ہیں. کہ جنوں کا اور کوئی کام نہیں, ہمارے پیچھے آ کے پڑ گئے. آج کل ان کے پاس بھی فیس بک کی ویب سائٹ ہے, وہ بھی اسی میں مشغول ہے, وہ بھی واٹس ایپ پہ مزے اڑا رہے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے, ان کا واٹس ایپ ہمارے پاس آ جائے تو دوسری بات. تو اس لیے یاد رکھیے گا, فجر کی نماز میں اٹھنا ہے تو جلدی سونا ہوگا. اور حقیقت بات ہے, ہم صاف صاف بات ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ نے منع فرمایا, اس میں میں بھی شامل ہوں کہ میں یہ حرکت کروں تو میں بھی اس میں شامل ہوں. ہاں یہ جو دینی مجالس ہے یہ اس سے مستثنا ہے, لیکن اس کو بھی منع کیا کہ ایسی لمبی لمبی نہ ہو, دینی ضرورت کی بات کرو اور جانے کی سونے کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے. دیکھو جلدی سوئیں گے, ہونا یہ چاہیے جلدی سو کر, جو آدمی جلدی سوئے گا نا وہ فجر نہیں وہ تہجد میں اٹھے گا. اور یہ مطلوب ہے کہ تہجد میں اٹھو, اس وقت اللہ کا نام لو. یہ وہ مخلوقات وہ سب اب اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے بیٹھے, عاشقوں کا وقت ہے. پھر جب اس کے ساتھ اس پر نام لے کر تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور نور بھرے گا, پھر جب اس کے ساتھ تم فجر کی نماز, جو کہ اصل مطلوب ہے, فجر کی نماز پڑھو گے تو کیا قرب کا عالم ہوگا. ایک بزرگ کا شیخ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے, علی الصباح کے مردم, علی الصباح کے مردم بسوئے کا میروت. جب صبح صبح ہوتی ہے دیکھتے ہیں آپ سبزی منڈی جانے والے سوزوکیاں صبح دو دو تین تین بجے بھی چل رہی ہوتی, یا اٹھے جناب دفتر کو جا رہے ہیں, مولوی صاحب 6:30 بجے سے زیادہ نماز مت کیجیے گا. اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیے, دیکھیے ایک مسئلہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار صلات, نماز کا انتظار ایسا ہے جیسے نماز پڑھنا. یعنی ایک آدمی نماز پڑھنے کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا, اس کو اتنا اجر مل رہا ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت. لہذا کوئی آدمی اگر جلدی مسجد میں آتا ہے اور امام کا انتظار کر رہا ہے, نماز کا وقت انتظار کر رہا ہے, تو اس کو اتنا اجر مل رہا ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ امام کا انتظار جو ہے کھڑے ہو کے نہیں کیا جاتا, بیٹھ کے انتظار کرنا چاہیے. اگرچہ ایک دو منٹ گھڑی کی بیپ اپنی جگہ ٹیٹ ہوئی تو ایسا لگا کہ ان کے اندر کچھ الارم فٹ ہے, فوراً کھڑے ہو گئے. یہ بے ادبی ہے, یاد رکھیے گا, انتظار کرنا چاہیے اگرچہ ایک دو منٹ کی تاخیر بھی ہو. کہ امام کے ساتھ بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں, اس کے ساتھ بھی بعض دفعہ کئی دفعہ میں اپنی بات بتاؤں, ایسا بالکل نماز کے لیے تیار بیٹھے اچانک اینڈ ٹائم پہ سگنل آنا شروع ہو گئے. اب آپ کیا کریں گے؟ ہم لوگ آتا ہے, کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں, نمازی بھی مقتدی آتے ہیں, نمازی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اچانک چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کوئی ادھر پیش آ جاتے. تو امام کو بھی ایسے ہی سمجھنا چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت کہ نماز کا انتظار نماز ہے, اس فضیلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس لیے انتظار کر کے بیٹھے, اگر ایک آدھ منٹ کی تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. شادی ہال میں کتنی دیر انتظار کرتے؟ پوری دنیا اللہ معاف کرے آج کل سب جھوٹ بول رہے ہیں. لکھا ہوتا ہے کھانا 10 بجے, اور ملتا کتنے 11:30 بجے. یاد رکھیے گا یہ جو 10 بجے کھانا لکھا جاتا ہے نا یہ جھوٹ ہے جھوٹ. یہ اس جھوٹ میں ہماری ساری قوم مبتلا ہے, ہم سب لوگ مبتلا ہے, چاہے کوئی دیندار بھی یہ کام کرے. ہاں اگر کسی آدمی نے لکھا 10 بجے اور اس کی نیت ہے کہ میں 10 ہی بجے کھلاؤں گا تب یہ سچ ہوگا. ہو سکتا ہے یار لکھ دو, شادی کارڈ والے نے کہا جی شادی کارڈ والے نے لکھ دیا, ہم نے بھی ایسے ہی چھوڑ دیا. تو یاد رکھیے گا یہ بھی جھوٹ ہے, اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی, جو لکھا ہے اسی پہ کریں. ہاں اگر یہ ہوا 10 بجے اس نے پورا اہتمام کیا, نیت تھی اور کھانے والے کو پابند کیا کہ جناب 10 بجے کھانا ہوگا, آپ 10:45 بجے پہنچ جائیں گے, اب پتہ چلا جی ہڑتال ہو گئی یا ٹائر پنکچر ہو گیا, اس کی وجہ سے گاڑی آنے میں تاخیر ہو گئی, پھر اس کو عذر شمار کیا جائے گا اور ایسا شخص پھر پکڑ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کی نیت سچی تھی, کوشش تھی, گاڑی پنکچر ہو گئی یا ٹریفک جام ہو گیا, یہ ایک جو ہے عذر کہلائے گا اور یہ عذر مقبول ہے. لیکن اپنی طرف سے یہ کام نہ کرے کہ شادی کارڈوں پہ لکھ دیا, لہٰذا 10 بجے ہے 10 بجے شروع کر دے. ہمارے کتنے دوستوں نے ایسا کام کیا, بعض جگہ تو ایک عجیب سامنے ایک عجیب کام کیا, بارات بھی نہیں آئی تھی کھانا شروع کروا دیا, یعنی وہ لڑکی والے پہنچے, ولیمہ تھا لڑکی والے پہنچے نہیں, ٹائم دیکھا بھائی وقت پورا ہو گیا. اصول تو اصول ہوتا ہے جاب, معاف کیجیے گا, اصول تو اصول ہے. نہیں وہاں پہ کہتے ہیں رواداری, امام کے ساتھ کوئی رواداری نہیں ہے, ساری رواداری سسرالیوں کے ساتھ ہے, سسرائل کو سب تسلیم کرتے ہیں, امام کو تسلیم نہیں کرتے. جو زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا کو لیتے ہیں اور یہ ساری ہماری آخرت کو لے رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ یہ فرض نمازیں جو ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نا, اس میں تو ہمارا چھوٹنا اتنا آسان ہے کہ تم نے نماز پڑھی کیسے پڑھی, اللہ میں مولوی سے پوچھی, اچھا بھائی تو جا مولوی تو آ جا, اب اس کی گردن ناپی جائے گی, اخلاص سب چیزیں تمام چیزیں اس سے پوچھی جائیں گی, کتنی مشکل میں ہے وہ. اور مقتدی کے تو مزے ہیں, اس نے کہا اللہ اکبر, ایسا لگتا ہے اللہ اکبر کہہ کے اللہم بسمی کا منہ تو آیا پڑ گیا. اب اس کے بعد سو رہے, کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, حساب کتاب کر رہے ہیں, اسے اس سے چیک لینا ہے, اس کو چیک دینا ہے, اسے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, دعوت میں جائے ساری کہتے ہیں اللہ بلا پر گردن ملا. پر اس کے بعد امام نے کہا اچھا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, الحمد للہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. کتنا آسان. اس لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانتوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام ہمارے بڑے کیا فرمایا کرتے, فرماتے تھے دو کام بڑے مزے کے ہیں. پوچھا حضرت وہ کیا, فرمایا ایک جماعت کی نماز ایک دعوت کا کھانا. کہ جماعت کی نماز ہے مولوی صاحب نے مقتدی آیا جو امام کی نیت ہو میری نیت اللہ اکبر, اب ساری اس پر امام پر, اور دعوت کا کھانا بےچارے پکانے والے صبح سے لگے ہوئے کہ جی مہمان آنے والے ان کو کھانا کھائے, مہمان آیا ہاتھ دھوئے بسم اللہ والا برکت اللہ, آدھے گھنٹے 10-15 منٹ میں کھانا فارغ کیا اور چل پڑے بھائی الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا پڑا, اور جناب اس کا جزاک اللہ آپ نے بہت اچھا کھانا کھلایا اور چل پڑ گئے. اس لیے فرمایا کرتے تھے جماعت کی نماز اور دعوت کا کھانا بڑے مزے کی چیز ہے. تو میرے پیارے دوستوں کہ ندامت ہو, اللہ ایسی ندامت ہم سب کو نصیب. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ اَن يَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا أَلَّا يَعُودَ إِلَى مِثْلِهَا أَبَدًا, کہ عزم جازم کرے یعنی پکا ارادہ, مضبوط ارادہ کرے کہ میں آئندہ ایسی نالائق حرکت نہیں کروں گا. میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی, فرمائے کہ جس وقت یہ ارادہ کر رہا ہوگا نا کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا, اسی وقت شیطان پھونک مارے گا, او صوفی ہو مولوی تیرے جیسے بڑے دیکھے ہیں اجتماع میں اور تو بیان میں ایسی بات سن کے تو نے توبہ کی نا, پتا ہے تیری توبہ, پہلے بھی تو ملاؤں کے بیان سن کے بڑی توبہ کرتا رہا, عمرے میں حج پہ گیا تھا کتنی توبہ کی تھی, آگے ڈبل ڈبل وہ کیا تھا ڈبل ایکشن ایک آدمی نہیں تھا ڈبل کیا تھا وہ ڈبل شاہ, آگے ڈبل شاہ بن گیا تو. دو ہاتھ آگے, اس لیے کہتے ہیں حج ہے چیز ہی ایسی ہے, جو نیک بنتا ہے نا وہ نیکی میں ڈبل ہوتا ہے اور جو گڑبڑ ہوتا ہے نا وہ گڑبڑی میں ڈبل ہو جاتا ہے, وہ ڈبل شاہ ہو جاتا ہے. تو اب شیطان کام میں وسوسہ ڈالے گا. اللہ اکبر. حضرت نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھو, اب مثال سے سمجھایا, فرمایا دیکھو ایک آدمی نے وضو کیا, مسئلہ ہے, مسئلہ اور عام لوگوں سے چونکہ پیش آتا ہے اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. ایک آدمی نے وضو کیا, اب ایک آدمی جس نے وضو کیا, وضو کر کے وہ قسم کھا سکتا ہے نا کہ خدا کی قسم میرا وضو ہے, یقین اس کو کہتے ہیں یقین, اور یقین ایسی چیز ہوتی ہے کہ قسم کھا سکتا ہے, اس کو یقین بولتے ہیں. اب اگر کسی مسئلہ یہ ہے, فقہ کا مسئلہ ہے, اگر کسی آدمی کو وسوسہ آ رہا ہے میرا وضو ہے کہ نہیں ہے, تو فقہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یقین کو یقین توڑے گا, وسوسے سے یقین نہیں ٹوٹتا. کیا مطلب؟ کہ جس طرح وضو کر کے اس نے قسم کھائی, جس طرح وضو کر کے قسم کھائی, اسی طریقے سے جب وضو ٹوٹنے پر قسم کھا سکے تب اس کا وضو ٹوٹتا ہے, بلا وجہ نہیں. جیسے نواقص وضو صاف بیان کر دی گئے کہ بھائی خون نکلے, لیکن خون نکلنے کا مسئلہ, صرف خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیے گا, خون نکلنے کے بعد اپنی جگہ چھوڑ دے, سب خون نکلا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. کل ما خرج من السبیلین وغیرہ وغیرہ, کہ ریا اور استنجا وغیرہ, ہوا نکلنا اور پیپ وغیرہ زخم سے, اور اس طرح جو چیزیں ہیں, سونے سے وضو کا ٹوٹ جانا, یہ سب چیزیں ہیں. تو ان چیزوں سے اب وہ قسم کھا سکے کہ میرا یہ ہوا دادا میرا وضو ٹوٹ گیا. تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ میں گناہ نہیں کروں گا, اب وسوسہ آ رہا ہے کہ میرے اب, اور وسوسہ کیا آ رہا ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی, اور اس نے ارادہ کیا میں توبہ نہیں توڑوں گا. تو یاد رکھیے گا, وسوسے سے ارادہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر یہ ارادہ کرے کہ میں توبہ توڑ دوں گا تب اس کی توبہ ٹوٹے گی, ورنہ صرف وسوسہ آئے تو میرے شیخ فرماتے ہیں بلکہ وسوسہ آئے تو تم اللہ سے رو کہ اللہ میں تو بہت کمزور, بہت نالائق بندہ ہوں, صد بار میں نے توبہ کی, صد بار, سو بار, سینکڑوں بار میں نے توبہ کی, اور سو بار میں نے توبہ کو توڑا, یا اللہ اس دفعہ میں توبہ کر رہا ہوں, آپ اپنے کرم سے میرے ارادوں کو با مراد فرما کر مراد آباد پہنچا دیں گے, یعنی میری مدد فرما دیجئے. اب شیطان دم دبا کے بھاگے گا کہ وسوسہ میں نے اس لیے ڈالا تھا اس کو اللہ سے دور کروں, اس نے وسوسے کو قرب الہی کا ذریعہ بنا لیا. اور یاد رکھیے, صرف وسوسے سے توبہ نہیں ٹوٹتی. اور یہاں تک کہ ایک آدمی نے توبہ کی, توبہ کی اور ارادہ کیا گناہ نہیں کروں گا, لیکن اور اس وقت ارادہ نہیں کروں گا, پکا ارادہ تھا, لیکن بعد میں ایمانی کمزوری, نفس کے چکر میں آ کر, شیطان کے چکر میں آ کر, اور انسان شنما شیطان کے چکر میں آ کر اس نے دوبارہ گناہ کر لیا. تو یاد رکھیے گا, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پہلی توبہ غیر مقبول نہیں ہوگی, وہ قبول کہلائے گی. جیسے اس کی مثال ہے, ایک آدمی نے وضو کیا اور وضو کر کے یہ تھوڑی زیادہ ہوتا ہے میں وضو توڑ دوں گا. وضو کیا, عشاء کی نماز پڑھ لی, اب عشاء کی نماز سے فارغ ہوا اس کا وضو ٹوٹ گیا, تو وضو کر کے دوبارہ عشاء پڑھے گا کیا؟ نہیں, عشاء ہو گئی, وضو ٹوٹ گیا, دوبارہ وضو کر لی. لہذا فرماتے ہیں کہ توبہ اتنا آسان ہے کہ توبہ ٹوٹ جائے پھر فوراً توبہ کر کے اللہ کا فرما بردار بن جائے. ہاں, توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو, ایک ہے توبہ کا توڑنا, ایک ہے توبہ کا ٹوٹنا. توڑنے کا ارادہ نہ ہو, ہاں یہ تو کمزوری ہے کہ ٹوٹ سکتی ہے. لہذا اسی کے لیے تو فرما دیا کہ سب بار توبہ ٹوٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات فرمائے, ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محبوب فرماتے ہیں, محبوب رکھتے ہیں, اس سے محبت فرماتے ہیں. کون بندہ؟ کہ جو مومن ہے, اور ایسا مومن ہے جو بار بار گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, لیکن اس کی محبت ایسی ہے کہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے, پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, یعنی گناہ اگر چھوٹتے نہیں ہیں تو توبہ بھی نہیں چھوڑتا. تو ایسے بندے کو اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب رکھتے ہیں, محبوبیت کے دائرے سے نکلنے نہیں دیتے. تو کتنی امیدیں ہمارے پاس دادا, اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لے, توبہ کرنے میں دیر نہ کرے. تو تیسری شرط ہو گئی نا, پکا ارادہ. چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط کا حقوق سے تعلق ہے, جانی حقوق ہے یا مالی حقوق ہے. مثلا کسی کو ستایا, اس سے معافی مانگی, ماں باپ کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, ماں باپ کے پیر پکڑ کے معافی مانگ لے, بیوی پر ظلم کیا، اس سے معافی مانگ رہے. کسی پڑوسی کسی رشتے دار کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ بلا وجہ کی ان سے بات چیت کو بند کیا ہوا ہے، اسے دوبارہ بات چیت شروع کرتا ہے. اگر رشتے دار کی طرف سے اذیت ہے، گویا کہ وہ توبہ کو، وہ رشتے کو توڑنا ہی چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تو فرمایا، سل من قطع کا، جو تجھ سے توڑ رہا ہے، سل اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑ رہا ہے. فرمایا یہی تو کمال ہے، اس لیے اس سے معافی مانگ لیں. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ یہ شخص اللہ تعالی کو نہایت ناپسند ہے کہ ہمارا کسی سے معاملہ ہوا، اس نے ہمارے حقوق میں کوئی کوتاہی کی، اس نے ہم سے معافی مانگی، اور ہم اس کو کہتے ہیں ساری زندگی شکل مت دکھانا تم مجھے. یہ سخت ناپسند ہے اللہ کو. معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اپنے بندوں کو یہی کام اللہ تعالی کو بہت پسند ہے کہ کوئی ان سے معافی مانگتا ہے وہ فوراً معاف کر دیتے ہیں. یہ بہت اچھے اخلاق میں سے ہے، کسی معاف نہیں. اچھا چلو کوئی بات نہیں، ختم، چلو لو مٹھائی کھا لو، پیار محبت سے رہے بس. البتہ کوئی اذیت دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے اس سے تعلق جوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر گھس کے بیٹھ رہا، یہ معنی نہیں ہے. اور ویسے بھی منع کیا کہ رشتے داروں سے زیادہ مت ملا کرو، کبھی کبھی ملو. ذر غبن تزدد حبن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رشتے سے ناغہ دے کر ملو، اس سے محبت بڑھے گی. ہر وقت گھسے رہو گے، سسرال میں پڑے رہو گے، تو پھر قدر کم ہو جائے گی. ایک صاحب پر کرپشن کی وجہ سے حالات کچھ تنگ تھے، کیونکہ معاشی مسائل چل رہے ہیں، پریشان بیٹھے تھے میاں بیوی سر جوڑے. اس نے کہا ہائے بچوں کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا بیگم اب تو یہی حل نظر آتا ہے کہ بچوں کے ان کی نانی کے گھر بھیج دو. کہا اچھا وہ چل جائیں گے، میرا کیا ہوگا. کہا بیگم تو میرے ساتھ تعاون کر کہ تو اپنی ماں کیا چلی جائے. کہا میں آپ کے بغیر رہ تو نہیں سکتی، لیکن آپ کا کیا ہوگا. کہا میں تو ایک آزاد منشی صوفی فقیر آدمی ہوں، میں اپنے سسرال چلا جاؤں. تو میرے پیارے دوستوں، ایسا کوئی رشتے دار اذیت دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت اس میں گھسے رہوں. اور اس کے معنی یہ ملاقات ہوئی کہیں ولیمہ کی دعوت میں کسی، السلام علیکم وعلیکم السلام، سب خیریت، بس اپنا کام سے کام کرے، بس یہ تعلق ہے. ضروری تھوڑی اس میں گھس کے بیٹھو، ہاں بھائی ملک کے حالات بتاؤ. تو یہ تو خود ہی پریشانی ہوگی ہر وقت گھسے ہوئے اس میں. اللہ معاف کرے، جو موبائل کے پیکیج ہے نا، واللہ عذاب ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. یہ جو موبائل پیکیجز ہیں یہ تو عاشق معشوق لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے بھائی. اب مولوی صاحب کا ٹائم ہے اتنی، کسی سے گپے مارے اتنی دیر، پڑھائیں گے کام کریں گے یہی کام کریں گے، یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے. اور اس کام نے تو ایسا کیا آج کل بڈھوں کو بھی اس کام پہ لگا دیا، وہ بھی ٹچ فون لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور فیس بک پہ اپنی آئیڈیا بنا رہے ہیں. آج کل بڈھے بھی کسی سے کم نہیں، وہ بھی ہم بھی نئی ٹیکنالوجی سے کیوں نہ فائدہ اٹھا. اللہ اللہ کرنے کا وقت تھا، ظالم کو ان کو بھی واٹس ایپ پہ لگا دیا، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، پتہ نہیں جو کس سوشل نیٹورکنگ کی جتنی چیزیں، بڈھوں کو بھی لگا دیا. وہ بھی آج کل ٹچ فون لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی ٹچ الگ ہو گئے. جو اللہ اللہ کرنے کا وقت تھا ان کاموں پہ لگا دیا. تو رشتے داروں کی بات ہوگی. اب دوسری چیز ہے مالی حقوق. مثلا وراثت نہیں دی، اللہ معاف کرے، یہ ہمارے ملک کی خصوصاً اور مسلمانوں کی عموماً بہت بڑی کوتاہی ہے، جس میں کیا دنیا دار کیا دیندار، یہ وراثت کا معاملہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. اس میں مبتلا جو لوگ ہیں واللہ چین اور سکون میں نہیں ہے، یہ تو اپنے مرنے والوں کو عذاب میں ڈالے گا. اور سکون اس میں تھا کہ جو وراثت جس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے، یہ لو جناب آپ کا حصہ. بس اس لیے کہا بہنوں کو بھی وراثت دیں. اور یاد رکھیں یہ مالی جو معاملات ہیں نا، ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دی جائیں گی. ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی. اللہ معاف کرے میں تو اگر اپنے گریبان میں جھانکوں پوری زندگی میں نہ نکلے، الا یہ کہ کسی امام کے پیچھے جو پڑی ہو وہی میرا اگر خزانہ ہوگا، باقی میرے اپنے پاس تلے کچھ نہیں. سات سو مقبول نماز ایک پیسے کے بدلے میں، اور اللہ معاف کرے اس میں کیا دنیا دار کیا دیندار، معاملات کی خرابی کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم دیندار بنے پھرتے ہیں اور معاملات کیا حال ہے. اب تو ایسا لگتا ہے داڑھی بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے رکھتے ہیں کہ بلڈر کے پاس جاؤ داڑھی والا بٹھایا ہوتا ہے بکنگ کے لیے، اور پیسے نہ دو تو مونچھ والا بٹھایا ہوتا ہے پینڈل جیسی مونچھیں. ہاں بھائی لاؤ. اب وہ شریف آدمی داڑھی والا دیکھتا ہے وہ بھی ماتھے پہ سجدے کا نشان، وہ ماتھے سے لے کر ناک تک کھچا ہوا، ارے یار یہ تو حسن بصری ہے زمانے کا. کہا آپ جیسے کہیں ویسا ہی سودا کر لیں گے، کوئی لکھت پڑھت کچھ نہیں چاہیے. یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے کہ وہ لکھت پڑھت نہیں کرتے. یاد رکھیے گا اس بات کو، ہم لوگ اپنے پیروں پر خود کلاڑی مارتے ہیں جو ہم لکھت پڑھت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فاکتبو، لکھو. قرآن پاک نے ہم کو فرمایا، اللہ نے ہم کو فرمایا فاکتبو، لکھو اور گواہ بھی بناؤ اس پر. ہمارے قانون بھی یہی کہتا ہے، ملکی قانون بھی یہی کہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں داڑھی والا سبحان اللہ حج کر کے آئے، ابھی ابھی تازہ تازہ میرے سے آئے، یہ تو زمزم سے نہا کے آئے، یہ تو بس ان پر تو کوئی وہی نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ دھوکے دیتا ہے یہ ملا سارے ایسے ہوتے ہیں، یہ پناہ ہوتے ہیں. اب وہ داڑھی کیا ہوگی، وہ ملا ہے نہیں، وہ داڑھی والوں کے نام سے سارے ہو گئے. غلطی ہماری ہے، غلطی میری ہے کہ داڑھی دیکھ کر کس نے شریعت، شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ تم داڑھی دیکھ کر اس کو پیسے حوالے کر دو؟ کون سی شریعت میں لکھا ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے حساب کتاب کرو، عاشرو کل اخوان، اور یعنی معاشرت کرو بھائیوں کی طرح. آئے مہمان اس کو بٹھاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو چکن کڑھائی کھلاؤ، مٹن کڑھائی کھلاؤ، کباب کھلاؤ، خوب اچھا اپنی حیثیت معاوضے کو اچھا کھلاؤ. اور جب معاملہ کرو، معاملہ کرو ایسے کہ اجنبی کی طرح سے. یہ شریعت کا نے ہمیں سمجھایا سکھایا، یہ عربوں کا مقولہ ہے جس کو نقل کیا، لیکن سمجھایا کہ معاملہ کرو اجنبی کی طرح، لکھت پڑھو، لکھ کے دو. جو برا مانتا ہے نا کہ یار تمہیں میری داڑھی پہ مجھے میرے تم پر اعتبار نہیں ہے، تو یہ اپنی نمازیں کس کے لیے کر رہا ہے؟ دو پیسے کے لیے. کیا حال ہے اس کا کہ اپنے دو پیسے کے لیے اپنی دینداری بیچ رہا ہے؟ کہ گویا کہ میرے سجدے ماتھے کا نشان، میری داڑھی ٹوپی دیکھو، میں بزرگوں سے تعلق رکھتا ہوں، اپنی دینداری کو دو ٹکے کی دنیا کے لیے بیچ رہا ہے کیا؟ ایسے شخص کے تو واللہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے جو لکھنے پر تیار نہ ہو. یہ میں حقیقت بات کہہ رہا ہوں، مت کرو اس سے، یہ دھوکے باز شخص ہے. اس سے وہ آدمی اچھا ہے جو اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے، کہتا بھائی اچھا بھائی جیسا حساب طریقہ کار ہے ویسا کرو، یہ اچھا ہے. اس آدمی سے حساب کتاب کیجیے آپ، جو آپ کو آپ جس کو پیسے دیں، چیک دیں، فوٹو کاپی پہ آپ کو دستخط کر کے دیں، یہ آدمی اچھا ہے، اس سے معاملہ کریں. اس لیے کہ اس داڑھی پر معاملہ نہیں ہے کہ داڑھی دیکھی، نہیں نہیں نہیں، معاملہ کرو طریقے سے. شریعت کو کتنا ہے ہمارا احساس کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دو گواہ بھی بناؤ لکھو بھی. سبحان اللہ. پھر مفتی صاحب سے مسئلہ نہیں پوچھنا کہ اتنا بڑا تھا وہ تو چلا لگا کر آیا تھا، ایسا رونا پوری مسجد میں اس جیسا کوئی رونے والا نہیں تھا، ایسا رونے والا تھا کہ ہم کو بھی رلا دیا. یہی تو اللہ والے اسی کو تو بولتے جو ہمیں بھی رلا دے. تو سمجھ میں آ گئی نا، یہ وراثت کا معاملہ، قرض دینے کا معاملہ، یہ ہمارے مارکیٹ کا، ہمارے تجارت کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ قرض لے کر واپس نہیں کرنا. اپنی عیاشیاں، موبائل فون، شادیوں پہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، گاڑیوں کے لیے، دوسرے کام کے لیے، لیکن قرضہ ادا نہیں کرتے. یہ بہت ہمارے اللہ معاف کرے، یہ اب آج کل یہ معاشرے میں اتنی خطرناک چیز پھیل گئی ہے. الامان والحفیظ، جیسے کشمیر ڈے آج ماشاءاللہ، ایک کشمیری لیڈر صاحب نے پورا دن تقریریں کی، آزادی، حریت اور حریت کا سبق اور کشمیر. جیسے ابھی ہمارے موبائل پر بھی فون آیا کہ ہم کشمیر کے حق کے وی سپورٹ، پتہ نہیں کیا تھا وہ موبائل پر، میرے بھی میسج آیا کہ ہم حق خود ارادیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی بڑی تقریریں کی. شام کو جب تھک تھک آ گئے تو بیٹے سے کہا، بیٹا میں بہت تھک گیا ہوں، تو کچھ ذرا ریفریش کروں. اس نے کہا ابا آپ غسل کر کے آئے میں انڈین فلم لگا دیتا ہوں. یہ حال ہے. تو ہم لوگ ابھی یہی حال ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر کچھ بات ہے, باہر اترے کچھ اور ہے, ہمارا تو ہولیا ہی بدل جاتا. تو اس لیے یہ جو بات ہے کہ ہمارے معاملات, یہ اللہ معاف کرے تو تجارت میں بہت گڑبڑ ہے, اس لیے دیکھیں برکت نہیں ہے. اب دیکھیں شریعت کہہ رہی ہے کہ جب تجارت کرو نا اپنے مال کی اچھائی مت بیان کرو, بتا دو کہ یہ چیز ہے, اس کی تعریف مت کرو, بس بتا دو یہ کوالٹی ہے, یہ چیز ہے, اور بلکہ حکم یہ ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے نا اس کو بتاؤ. اللہ اکبر, کیا شریعت کی تعلیم. اچھا خریدنے والے کو کہا گیا کہ تم اس کے عیب کو مت دیکھو, اس کی اچھائی کو دیکھو. یعنی کتنی عجیب چیز ہے. ہاں سودا کرو, لین دین کرو, اسے جوڑ توڑ. اب یہ جو لکھا ہے لگا رکھا ہے فکس پرائس, یہ بھی درست نہیں ہے. شریعت کہہ رہی ہے کہ بھاوتاؤ کرو, نیچے اتارو اس کو. نہیں جی ٹھپا لگا دیا. اچھا بھائی اب کیا کریں, میگا اسٹور, سپر اسٹور, ہائپر اسٹار, فلاں اسٹار, پھر کڑیاں بٹھا دی, اب ان سے کون بحث کرے. وہ تو لڑکیاں بٹھائی اس لیے مال نکالنے کے لیے. وہاں تو چارانے کی چیز 10 روپے میں خرید کے آتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو جناب فلاں ہائپر اسٹار سے بدھو بن کے آئے, اور کریڈٹ کارڈ پہ پیسے دے کے آئے, وہ بھی ایک اسٹیٹس ہے کریڈٹ کارڈ. ارے قرض خواہ کی تو عزت تھوڑی ہوتی ہے. قرض خواہ تو ہمیشہ ذلیل, جو قرضدار ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. کریڈٹ کارڈ پر پیسے دے کے آئے, اور جی اسٹیٹس ہے پلاٹینم اور ٹائٹینیم گولڈ کارڈ, بڑی عزت کی چیز. قرض خواہ بنے ہوئے, بھیک منگے بنے ہوئے, اور بڑی عزت بنی ہے. جیسے حکومتوں کا حال ہوتا ہے دنیا میں, آج کل حکومتیں بھیک مانگتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں, عوام کے سر نکالتی ہے کہ لاؤ بجلی بھی دو, فلاں بھی دو, وہ بھی دو, اور خوش ہے کہ جناب ملک ترقی کر رہا ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ, اس چیز سے بچایا ہوا. تو بہرحال مالی معاملات یہ حقوق واپس کرنا ہے. ہاں اگر کسی کا ہے کہ گنجائش نہیں ہے تو اس کے قسط باندھ دیں کہ دیکھو جناب میں آپ کو اتنا مہربانی کر دیں, آپ مجھ سے تھوڑا سا تعاون کر دیں, میری مجبوری ہے. ہاں اس میں یہ کریں اپنی تعیشات کو ختم کریں, ضرورت اور تھوڑی سی بہت دہات ہے, کسی کی ماں بیمار ہو سکتی ہے, کسی کو ادھر ہے, کہا کہ دیکھیں تعیشات کو ختم کریں. یہ جو ہم نے تعیشات جمع کیے ہوئے نا, جو قرضے ادا نہیں کرتے, تو اس چیز کو وہ کریں, قرضے ادا کریں, عزت کی زندگی گزاریں. واللہ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں یہ جو قصائی ہے نا, یہ تو میرا مرید ہے, سب سے آگے بیٹھ کر بیان سنتا ہے میرا, اور سب سے پہلے ہاتھ میرا جو چومتا ہے وہ بھی قصائی ہے. سبحان اللہ, ایسا اتنا معتقد, پوری مسجد میں میرا کوئی معتقد نہیں ہے, وہ جو قصائی ہے. اور مجھ سے ہمیشہ کہتا ہے مولانا صاحب کی خدمت ہو تو ہم حاضر ہیں, کبھی گوشت چاہیے ہو تو ہم حاضر ہیں. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میرا اتنا دل چاہ رہا ہے کہ میں گوشت کھاؤں, ران کی بوٹی لے کر آؤں, ادلے کا گوشت لے کر آؤں, میرا بڑا دل چاہ رہا ہے مچھلی کا گوشت. اور مرید ہے میرا, وہ تو مجھے قرضہ دے گا, لیکن فرماتے ہیں تو قصائی آئے گا بغدا نکال کے, او مولانا صاحب قرضہ دے. فرماتے اس ذلت سے بہتر یہ ہے کہ میں سوکھی روٹی چٹنی روٹی کھا لوں. یہ جو ہمارا یورپ کا خصوصاً نظام, بلکہ اب پاکستان میں بھی آ رہا ہے, ہر چیز کو انسٹالمنٹ, قسطوں پہ فلاں اور فلاں. ارے بھائی اسلامی بینکوں یا کوئی بھی بینکوں قسطوں قسط ہوتی ہے, ادھار تو ادھار ہوتا ہے. ہمارے بزرگ جو حضرات بڑی عمر کے بیٹھے ہیں, آپ بتائیے, ہمارے بڑے کہتے تھے بیٹا ادھار مت لینا, ہمیشہ پہلے یہ تعلیم سکھائی جاتی تھی. اور آج کل فن ہے, فن کیا بن گیا کہ جو فائنانس مینیجر وہ زیادہ مقبول ہے جو مختلف بینکوں سے قرضے لا کر دے. بتائیے چوری بھی فن بن گئی, جھوٹ بولنا بھی فن بن گیا. اس کے لیے باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے, MBA ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن ان مارکیٹنگ. یہ مارکیٹنگ کیا ہے, سچ پورا جھوٹ ہے میرا. جب جھوٹ بولنے کی تربیت حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ ٹریننگ ایگزیکٹو. جب اس کو جھوٹ بولنا آتا ہے تو اس کو مارکیٹنگ آفیسر بنا دیتے ہیں. اور پھر وہ جھوٹوں کا جب بڑا بنتا ہے تو اس کو مینیجر مارکیٹنگ بنا دیتے ہیں, اور جھوٹوں کے جب گرو گھنٹال ہے وہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہوتا ہے. نہیں جھوٹ ہے اس میں, اس زمانے کی جو مارکیٹنگ ہے تو پکی جھوٹ ہے. اب آپ بتائیے کیسے جھوٹ بھی فن بن گیا. اللہ کی پناہ, کتنا ہمارے معیشت کا کتنا برا حال ہے, برکت ہوگی. آپ لوگوں کو اپنے گھروں کے خاندانوں کے وہ حالات یاد نہیں ہے کہ ایک آدمی کمانے والا جس کے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ بچے, اس کے گھر میں غریب اس کی بیوہ بہن پل رہی ہوتی تھی, کسی کی گھر میں بیوہ پھوپھی اور اس کے بچے بھی پل رہے ہوتے تھے, اور ایک کمانے والا چٹنی روٹی کھاتے تھے, کتنا سکھ شانتی سے رہتے تھے اور کتنے محبتوں سے رہے کرتے تھے کہ گھر میں ہم کہتے تھے بھائی چلو کچھ برداشت کر لو, کوئی بہن مل کے کھائیں گے, گھر میں ڈیپ فریزر نہیں, گھر میں ریفریجریٹر نہیں, اور جو ہے وہ سب کے نعمت خانے ہوا کرتے تھے, کوئی شوکیس نہیں, کوئی ایئر کنڈیشن نہیں, لیکن سب محبت سے رہتے تھے. آج عالم یہ ہے کہ اتنا بڑا گھر بناتے ہیں, 500 گز پہ پورا بنگلہ مکان بنایا, اور مزے کی بات ہے اس میں ایک مہمان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا, مہمان خانہ دکھا دیں گے جس میں مہمان رہ سکے. ہاں ایک جگہ رہ سکتے ہیں, بیت الخلاء, وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. آج کل جب گھر میں جو سب سے بڑا بنایا جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ماسٹر بیڈ روم, اور اس بیڈ روم کے ساتھ جو باتھ روم ہوتا ہے وہ ماسٹر باتھ ہے, اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ون ٹپ کرکٹ تو کھیلی جا سکتی. میں نے بھی کھیلی ہے نا, اس لیے بتا رہا, باتھ روم میں نہیں بھائی. ایسے باتھ روم بنائے جاتے ہیں اللہ کی پناہ. اور پھر ظلم کی بات یہ ہے, اتنے بڑے بڑے شیشے لگا دیتے ہیں, اب آدمی کیا کرے, انسان ہے, غسل کرنا ہے, کپڑے اتارتا ہے, بے شرمی کی بات ہے, اتنے بڑے بڑے شیشے, قد آدم کے شیشے, بھائی شیشے کا کیا مطلب ہے, نیری دہائی بے شرمی ہے کہ نہیں ہے, یہ بے شرمی ہے واللہ. اتنے بڑے بڑے باتھ روم, اوپر سے ننگا آدمی ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے, کیسی عجیب عالم ہے ہم لوگ, عقل الٹی ہو گئی, عقل الٹی. باتھ روم ہوتا ہے ضرورت کا, چھوٹا بنایا جاتا ہے, لائٹ اس میں ضرورت کی چھوٹی رکھی جاتی ہے, شیشہ لگانا ہے چھوٹا سا شیشہ لگا ہے جو چہرے کے لیے ہو. یار آدمی کہیں گے آپ ہنس رہے ہیں کہ مولوی کیسی باتیں کر رہے ہیں, اب میں کیا کروں, حالات دیکھیں آپ کیسے عجیب و غریب. اور اتنا بڑا گھر 500 گز پہ بنایا جناب, اور بہت ہی پاش ایریا میں گھر بنایا, لیکن افسوس کی بات ہے اس اتنے بڑے گھر میں ایک مہمان کے رہنے کی جگہ نہیں, کہ نہیں بھائی مت آنا ہمارے گھر پہ, جس کو پہلے رحمت سمجھا جاتا تھا آج کہتے ہیں خبردار آپ بغیر فون کیے کیوں آ گئے, پتا نہیں میں بہت بزی ہوتا ہوں. یہ پتا, یہ عجیب مصیبت. اور پہلے خوش ہوتے تھے مہمان آتے تھے, خوشی منائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بھیج دی ہمارے گھر پہ. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائے, تو مالی حقوق وراثت ہو قرضوں کے معاملات ہو, اللہ کے لیے میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے مالی معاملات سے جان چھڑائیں, اس چیز کو اپنے اوپر نہ رکھیں. اور یاد رکھیے کہ قرضہ قرضہ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. کتنے ہی کریڈٹ کارڈ اور پلیٹینم اور گولڈ کارڈ اور ٹائٹینیم کارڈ سے قرضہ ملے, کتنے ہی اسلامک بینک سے قرضہ ملے, قرضہ ہوتا ہے. ہمارے بڑے پہلے منع کرتے تھے کہ قرضہ میں ایسے مت کرو, کہ اپنا پورا معیشت کے سائیکل کو خراب مت کرو, اس سے پوری اکنامک سائیکل برباد ہو جاتا ہے قرضے سے. اس لیے وہ چیز اچھی ہے جو کیش پر ملے, نقد پر ملے. تو چوتھی شرط کیا ہے, مالی حقوق وراثت کے معاملات ہے اس کو دان کریں. اور اسی طریقے سے جو تجارتی لین دین یا کوئی قرضے کا معاملہ ہے اس سے بات کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کا دل نرم کر دے, میں دینا چاہتا ہوں, میرے دوستوں میری نیت اچھی ہوگی, واللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ توبہ کی طرف ہمارے دل کو راغب فرمائے, اور اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو نرم فرمائے, اور توفیق سے توبہ اور توبہ کو اپنے کرم سے قبول بھی فرمائے اللہ تعالیٰ, اور ہمارے اس بیٹھے کو اپنی محبت قرب کا ذریعہ بنائے, اور جو اچھی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے, باقی سب میرے نفس کی طرف سے. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا الله ہم سے فرما فضل فرما, يا الله ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما. بہت کبھی کوتاہیاں ہیں عبادات معاملات معاشرت اخلاقیات کے بارے میں, یا اللہ ہم تو مسلمان تو کیا, ہم تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں, ہم پر رحم فرما. درندے بھی ہماری درندے کے ذریت اور بہیمت سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما, حیا شرافت اور یا اللہ رواداری عطا فرما, ہم سب پر اور مسلمانوں پر فضل فرما. یا اللہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی, ذلیل و خوار ہیں, غیروں کی غلامی کر رہے ہیں, یہود و نصارہ کی غلامی کر رہے ہیں, جن کو استجاع نہیں کرنا آتا ان کی غلامی کر رہے ہیں. یا اللہ ہم پر فضل فرما, رحم فرما, ہم تو اپنے اوپر رحم کرنے کو تیار نہیں. یا اللہ آپ کی کرم فرما دیجیے, ہمارے دلوں کو بدل دیجیے, اپنا فضل و مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے, ان اللہ والوں کی صحبت عطا فرما کہ جن سے ہمارے قلوب میں نور پیدا ہو, ہمارے عبادات میں اخلاص پیدا ہو, ہمارے اخلاقیات میں یا اللہ بہتری آئے, ہماری معاشرت سمر جائے اور ہمارے معاملات یا اللہ ایسے ہوں کہ ہم کو کسی کو اذیت نہ پہنچے. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, تقوی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض سے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجیے اور ہمارے دل بیٹھے کو قبول فرما دیجیے, ہماری مفرت کا توبہ کا ذریعہ بنا دیجیے اور ہماری دینی اخلاق ترقی کا ذریعہ بنا, ہم سب پر اپنا فضل فرما. وصلی اللہ تعالیٰ محمد والی وصحاب اجمعین. السلام علیکم.